بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کے شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام المنان، المنان اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے. اس کی دلیل حدیث میں آئی ہے، قرآن مجید میں نہیں ہے. اس نام کی دلیل جو ہے وہ حدیث میں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو ایک دعا کرتے ہوئے سنا. وہ شخص یوں کہہ رہا تھا، اللهم انی اسألك بأن لك الحمد لا الہ الا انت وحدك لا شریک لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. نبی رحمة صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. اسے امام احمد نے، ابو داود نے، نسائی نے، ابن حبان نے اور حاکم نے روایت کیا ہے. ابو داود حدیث نمبر 1495 سنن نسائی حدیث نمبر 1300. اس حدیث میں جو شاہد ہے وہ ہے المنان. المنان کا ترجمہ بہت زیادہ عطا کرنے والا، بہت زیادہ احسان کرنے والا، بے حساب عطا کرنے والا، بغیر مانگے عطا کرنے والا، سب سے بڑی نعمتیں عطا کرنے والا، دین اور دین کی نعمت عطا کرنے والا اور آخرت میں کامیابی عطا کرنے والا، یہ معنی ہے عام طور پہ منان کا. ترجمہ تو دو لفظوں میں، بہت زیادہ عطا کرنے والا. تو المنان صرف عطا نہیں کرتا، المنان وہ ہے جو بہت زیادہ عطا کرتا ہے، بہت زیادہ دیتا ہے، اور جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. من اور احسان میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ احسان جو ہے وہ دائمی نہیں ہوتا اور من دائمی ہوتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں من دائمی احسان کا دوسرا نام ہے اور احسان ہر چیز میں ہوتا ہے، ہر منفعت میں ہوتا ہے رحمک اللہ، لیکن من سب سے زیادہ عظیم منفعت میں ہوتا ہے. سب سے بڑی نعمتوں میں ہوتا ہے. ہر نعمت میں من نہیں ہوتا, ہر نعمت میں احسان تو ہے لیکن ہر نعمت میں من نہیں ہوتا, من خاص نعمتوں میں ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو, ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں. ایک شخص ہے, کسی شخص کو, ایک شخص نے دوسرے کو 1,00,000 روپے دیا ادھار میں, قرض میں, اس نے احسان کیا. پھر اسی شخص نے اسے جب دیکھا کہ اس کا بھائی پریشان, اس کے پاس قرض لوٹانے کے لیے طاقت نہیں ہے, تو اس نے اس کو معاف کر دیا, یہ اس سے بڑھ کر احسان ہے. دوسرا شخص ہے, اس نے کسی کو گھر دیا اپنی طرف سے سلامت اللہ, بلکہ اس طرح سے چلتے ہیں. دوسرا شخص ہے, اس نے کسی کو تحفے میں 1,00,000 روپے دیے, قرض میں نہیں تحفے میں 1,00,000 روپے دیے, یہ اس سے بڑھ کر احسان ہے کہ قرض دے کے معاف کرنا. ٹھیک. تیسرا شخص ہے, اس نے کسی شخص کو گھر بھی دیا, نوکری بھی دی, گاڑی بھی دی اور 1,00,000 روپیہ بھی دیا, یہ من ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ آپ نے 1,00,000 روپے جو دیے ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد ختم ہو سکتے ہیں, وہ اس کو اس کے پاس نوکری نہیں ہے, اس نے خرچ کر کے کھانے استعمال کر لینے ہیں. تو یہ 1,00,000 روپیہ جو آپ نے دیا ہے یہ دائمی نہیں ہے, یعنی دائمی یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک, یعنی لمبے عرصے تک نہیں چل سکتا. لیکن جس نے گھر دیا, نوکری بھی دی, سواری بھی دی اور 1,00,000 بھی دیا, تجارت بھی کر لو, نوکری تمہارے پاس ہے, 1,00,000 کی کوئی سائڈ بزنس بھی کر لو, تو انکم کے دو سورسز ہو گئے, دو راستے ہو گئے. گھر کے کرایے سے مجبور تھا, وہ اس کو مفت میں مل گیا, سواری کے لیے پریشان تھا, وہ بھی اس کو مفت میں مل گئی, زندگی کی ضروریات اسے آسانی سے فراہم ہو گئی, یہ من ہے. اور خالق جل شان و سبحانہ و تعالی نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے اس کو تو ہم گن ہی نہیں سکتے. معدوم تھے, عدم تھے ہم لوگ, ہمارا کوئی وجود نہیں تھا, ہمیں پیدا کیا, ہم وجود میں آئے اس منان کے کرم سے, اس منان کے من سے ہمیں انسان بنایا. اس میں انسان بننے میں, ہمارے وجود میں ہمارا کیا کمال ہے, کتنا خرچ کیا ہے ہم نے, لیکن اس منان کا من ہے, احسان ہے. پھر ہمیں مسلمان بنایا, یہ اس سے بڑھ کر احسان ہے. پھر موحد بنایا, اس سے بڑھ کر احسان ہے اور من ہے. متبع سنت بنایا, وہ پھر آپ یہ ساری نعمتیں گنتے جائیں. المنان کی بعض صورتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جنہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. المنان اللہ تعالیٰ کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے, حدیث میں ہے, لیکن المن کا لفظ جو ہے بے حساب دینے والا, سب سے بڑا احسان کرنے والا, سب سے بڑا احسان, من کا معنی و من کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں موجود ہے. تقریباً 10 صورتیں میں جلدی سے بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے من کا لفظ کہاں پہ استعمال کیا ہے اور کن نعمتوں سے جوڑ دیا ہے. ہر نعمت میں من نہیں ہے, ہمیں انسان پیدا کیا یہ احسان ہے, لیکن موحد پیدا کیا یہ من ہے. دیکھیں المنان اسلام کی نعمت سے نوازنے والا ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں سورة الحجرات آیت نمبر 17 میں, یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. شاهد کی حیات میں سنو، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم. بعض لوگ یہ احسان جتلاتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسان نہ جتلاؤ کہ تم مسلمان بن چکے ہو. قل لا تمنوا علی اسلامکم، جس نے تمہیں توفیق دی ہے نا اسی کی احسان ہے اور وہی منان ہے. تو سب سے پہلے اسلام کی نعمت، نمبر دو ایمان کی نعمت سے نوازنا، المنان ایمان کی نعمت سے نوازنے والا. اسی آیت کے آخر میں بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، تو ایمان کی ہدایت، ایمان کی نعمت سے نوازنے والا جو ہے وہ منان ہے. بلکہ من اور احسان، بے حد احسان، تو اللہ تعالیٰ کا ہے جس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی. تیسرے نمبر پہ المنان وہ ہے جو توحید اور سنت کی نعمت سے نوازتا ہے. المنان توحید اور سنت کی نعمت سے نوازنے والا، یہ کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک تحقیق اللہ تعالیٰ نے من کیا ہے، بے حد احسان کیا ہے، بے انتہا احسان کیا ہے، علی المؤمنین مومنوں پر. یہ کیا بے حد احسان ہے، یہ کون سی بڑی منت ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، نمبر ایک انہی میں سے ان کی طرف ایک رسول بھیجا. رسول کیا دعوت لے کے آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، بے شک تحقیق ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، شرک سے اجتناب کرو. پورے سورۃ النحل آیت نمبر 36 ہے. تو المنان توحید کی نعمت سے نوازنے والا اور اتباع سنت توحید سے جڑی ہوئی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ توحید عبادت ہے. ان اعبد اللہ واجتنب الطاغوت ہے. اور اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اتباع سنت ہے. اور یہ دونوں تا قیامت جڑے ہوئے، کوئی ان کو جدا نہیں کر سکتا. ایمان اور توحید کی بنیاد ہے کلمہ شہادت. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہاں تک اور توحید اور سنت کی منت اور احسان. چوتھے نمبر پہ المنان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے نوازنے والا اور ہمیں ان کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمانے والا ہے، وہ منان ہے. اسی آیت میں اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے رسول بھیجا. اگر یہ رسول فرشتہ ہوتا ہم کیسے اتباع کرتے؟ کیسے ممکن تھا کہ بشر جو بشریت کے تقاضوں میں زندہ ہیں، جن میں نقص پائے جاتے ہیں بشریت کے، جنہوں نے سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، قضاء حاجت کے لیے بھی جانا ہے، اگر رسول فرشتے ہوتے تو ان کی اتباع، ان کی اقتداء کیسے ممکن تھی؟ تو یہ من ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بے حد احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بشر میں سے رسول کو بھیجا. لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین نمونہ ہے. کس چیز میں؟ عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، ہر چیز میں. اگر فرشتے ہوتے تو کیسے بہترین نمونہ ہوتے ہمارے لیے؟ کوئی شخص یوں کہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرشتے تھے اس لیے زیادہ عبادت کرتے تھے، تو ہم تو فرشتے نہیں ہیں، ہم کیوں پانچ وقت نماز پڑھیں؟ ہم دو وقت پڑھتے ہیں. ہم کیوں پورا مہینہ روزہ رکھیں؟ ہم 10 دن روزے رکھتے ہیں. وہ تو فرشتے تھے، ہم فرشتے تو نہیں ہیں نا، ہم تو بشر ہیں. ہم آدھا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، ہم پانچ دن روزہ رکھتے ہیں. زکات وہ دیتے تھے کیونکہ وہ فرشتے تھے، ان کو پیسوں کی کیا ضرورت تھی، کیا حاجت تھی ان کو، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، فرشتے کہاں کھاتے پیتے ہیں. تو میں زکات نہیں دیتا. تو یہ چیزیں جو ہیں جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں تو بشر ہونا لازمی تھا. اور اللہ تعالیٰ نے جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بے حد احسان کے ذکر میں اس چیز کو بھی شامل کیا ہے کہ تم ہی لوگوں میں سے، بشر میں سے ہی رسول کو بھیجا. پانچویں نمبر پہ المنان، اپنے بندوں کو، اپنے بندوں کا تزکیہ اور پاکیزگی کرنے والا، اپنے بندوں کا تزکیہ اور پاکیزگی کرنے والا ہے. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے وہ ایسا پیغام لے کے آئے جس سے بنی نوع انسان، بلکہ جن اور انس، بلکہ پوری کائنات میں توحید کا نور، اتباع سنت کا نور، عدل و انصاف کا نور، یہ حق کا نور جو ہے یہ انبیاء لے کے آئے ہیں. اور اس حق کے نور سے تزکیہ ہوا ہے، ناپاک دل پاک ہوئے ہیں، پتھر دل نرم ہوئے ہیں. ان پتھر دلوں کے اوپر سے جو پردے تھے گندگی کے، شرک بدعات خرافات کے، یہ سب ناپاکیاں تب ختم ہوئی جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور اتباع سنت کی دعوت لے کے آئے. تو المنان وہ ہے جو اپنے بندوں کو، جو بندوں کو تزکیہ کروانا اور ان کے دلوں کو پاک کرنے والا ہے. المنان قرآن اور سنت کی تعلیم سے نوازنے والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا تاکہ لوگوں کو الکتاب یعنی قرآن مجید، والحکم یعنی اور سنت، صحیح حدیث، وحی قرآن اور صحیح حدیث پر مشتمل ہے، ان دونوں سے تزکیہ ہوتا ہے، دل پاک ان دونوں سے ہوتے ہیں، تزکیہ قرآن اور صحیح حدیث سے ہوتا ہے، منہج حق سے ہوتا ہے. لیکن بعض لوگوں نے اس منہج حق کو پسے پچھ ڈال دیا اور نفس کے تزکیے کے لیے غاروں کی طرف اور جنگلوں کی طرف رخ کیا، جنگلوں میں، غاروں کی تاریکیوں میں آپ کو حق قانون نظر آتا ہے، تزکیہ ملتا ہے. ان لوگوں کی عقلیں کہاں گئی ہیں؟ اگر جنگلوں میں اور غاروں میں حق کا نور ہوتا تو سلف صالحین مساجد میں باجماعت نماز نہ پڑھتے، صحابہ کرام اور تابعین اتباع تابعین یوم الدین، بلکہ وہ جنگلوں کی طرف رخ کرتے اور غاروں کی طرف رخ کر کے وہیں پہ زندگی بسر کرتے. میرے بھائیوں، یہ جو غلط دلیل پکڑی جاتی ہے ان جاہلوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ غار میں جانا جو ہے یہ ثابت ہے ہمارے دین میں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں وقت گزارا کرتے تھے حقیقت کی تلاش میں. سبحان اللہ، وحی سے پہلے تو یہ بات درست ہے، وحی نازل ہونے سے پہلے، نور ہدایت سے پہلے تو ٹھیک، اگر آپ کے پاس وحی کا نور نہیں ہے، قرآن اور سنت نہیں ہے، تو پھر تو جاؤ جنگل میں بھٹکتے رہو، غاروں میں جا کے بسیرا کر لو اور کائنات میں غور و فکر کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اس کائنات کا کوئی رب ہے جس کا ہمیں علم نہیں کون ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اس دن کے بعد دوبارہ غار میں گئے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ وحی تھی. پھر کچھ عرص وحی کا انقطاع ہو گیا. سورة العلق کی ابتدائی آیات، پھر سورة المدثر، سورة المزمل، تھوڑا سا انقطاع ہوا، پھر قرآن مجید کی آیات نازل ہونے شروع. 23 سال میں اللہ تعالیٰ اس وحی کی تکمیل کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد غاروں کی طرف رخ نہیں کیا. میرے وحی، میرے بھائیو، وحی کے نور حاصل کرنے کے بعد غاروں کی طرف رخ کرنا، جنگلوں کی طرف رخ کرنا صرف جاہلوں کا راستہ ہے جنہوں نے اقرا سب سے پہلے وحی کو سمجھا ہی نہیں ہے. اگر واللہ یہ سمجھ لیتے کہ وحی کی بنیاد ہے اقرا، اور جب تک قرآن اور صحیح حدیث، قرآن اور سنت سے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کریں گے، یہ لوگ جنگل میں سے بھٹکتے رہیں گے. ان کی سزا یہی ہے. مجرم جب جرم کرتا ہے تو اسے جیل میں قید کیا جاتا ہے. ان کا جرم بدعت کا، جن کے یہ مرتکب ہیں، ان کی سزا اتنا ہی کافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب تک جنگلوں کی طرف رخ نہیں کریں گے اور غاروں بسیرہ نہیں کریں، ان کو اطمینان سکون ملے گا ہی نہیں. تو جنگلوں میں اور غاروں میں ان کی قید ہے اور سزا ہے. ساتویں نمبر پہ المنان، ہدایت کی نعمت سے نوازنے والا. اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. وحی سے پہلے لوگ گمراہ تھے، نور ہدایت سے پہلے، قرآن اور سنت کی تعلیم سے پہلے یہ لوگ گمراہ تھے. دلوں پر شرک، بدعات اور خرافات کے پردے جمے ہوئے تھے. تو المنان کی من اور احسان سے، قرآن اور سنت کی تعلیم سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے. یہ آیت سورۃ آل عمران آیت نمبر 124 ہے. میں پوری آیت دوبارہ پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. سورۃ آل عمران آیت نمبر 124 آٹھویں نمبر پہ المنان اپنے انبیاء اور رسولوں کی اور پیاروں کی حفاظت اور نصرت کرنے والا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، بے شک تحقیق، دیکھیں غور کریں ذرا، ولقد، ولقد کیوں؟ تاکہ کسی کو کوئی شک و شبہ بھی نہ ہو. اگر یہ لفظ نہ بھی ہوتا تحقیق کا تو پھر بھی ہم کہتے ہیں امن و صدقنا، لیکن ولقد مطلب جانتے ہیں، ولقد کا واللہ لقد یہ بھی قسم کے صیغے میں آتا ہے، قسم کے جملے میں اس کو شمار کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی؟ اس لیے کہ بعض ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کے ان احسانات اور منتوں کو بھول جائیں گے یا شک و شبہ کم ظاہرہ کریں گے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، بے شک تحقیق ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر اپنی منت اور احسان نازل فرمایا، ان کو اپنے من سے نوازا، بے حد احسان سے نوازا. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے نجات عطا فرمائی ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بھی. کس چیز سے؟ من الکرب العظیم، بڑی شدت اور تکلیف سے، عظیم کرب سے، عظیم پریشانی سے، عظیم مصیبت سے. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، ہم نے ان کو کامیاب نصرت سے نوازا اور وہی غالب ہوئے. اور اتنی ہی نہیں، اس سے بڑی منت آگے ہے. وآتيناهما الكتاب المستبين. غلبہ تو ہو گیا, اب صحیح سیدھے راستے کی زندگی کیسے گزارے, نفس کا تزکیہ کیسے کریں. وآتيناهما الكتاب المستبين, ہم نے دونوں کو کتاب مستبین, واضح آیات والی کتاب جس میں ہر چیز کھول کھول کے بیان کر دیا گیا ہے, تورات کو اللہ تعالی نازل فرمایا اپنی وحی بنا کر. اللہ تعالی کی وحی, اللہ تعالی کی کلام, تورات کی تعلیمات ان کو عطا فرمائے. اور اس سے بڑھ کر وہدیناہما الصراط المستقیم, اور ان دونوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی. اور ہر اس شخص کو, قوم کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے, انبیاء صراط مستقیم پر ہیں, انبیاء کی امتیں ساری کی ساری صراط مستقیم پر نہیں ہیں. صراط مستقیم پر وہ ہیں جو انبیاء کے راستے کو اختیار کرتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. یہ سورۃ الصافات آیت نمبر 114 سے 118. المنان, نمبر 9, المنان, حق والے ضعیف اور کمزوروں کو طاقتور دشمنوں پر غلبہ عطا کرنے والا ہے. المنان, حق والے, بشرطے کہ ضعیف اور کمزور حق والے ہوں, باطل والے نہیں, نافرمان نہیں, حق والے ہوں, حق پر ہوں. اگر ایسے ہیں یا ضعیف اور کمزور, تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے طاقتور دشمنوں پر غلبہ عطا فرماتا ہے. اسی قصے میں سورۃ القصص آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان پر اپنے ان لوگوں کو اپنے من سے نوازیں جن لوگوں کو, یا جو لوگ ضعیف اور کمزور تھے, جن کو کمزور بنایا گیا, جن کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا گیا. کہاں پہ؟ فی الارض, زمین پر. ونجعلهم ائمتا, یہ من ہے اللہ تعالی کا, یہ بے حد احسان ہے کہ ان کو امام بنانا ہے, ان ضعیف اور کمزوروں کو امامت سے نوازنا ہے. ونجعلهم الوارثین, اور یہی وارث بنیں گے اسی زمین کے. زمین کے وارث اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہیں, حق والے ہوتے ہیں. ونمکن لهم فی الارض, اور تمکین دیں گے ان کو اس زمین پہ. ونری فرعون وہامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون, اور فرعون, ہامان اور ان کے فوج کو, ان کے لشکر کو ہم وہ چیز دکھائیں گے جس سے وہ ڈرتے تھے. فرعون, ہامان, قارون, ان کی ساری فوج بہرحال جو ہے وہ یہ ڈرتے تھے کہ کبھی یہ لوگ ہم پر غالب نہ ہو جائیں, اور یہ جو ہماری طاقت ہے ان کے سامنے ٹوٹ نہ جائے, اور ہماری یہ جو مال ہے, جو محلات ہیں, جو ہمارے خیرات ہیں, یہ ان کے وارث نہ بن جائے. اگر ہم مر گئے تو پھر یہی پیچھے رہیں گے. دل میں ایک ڈر تھا آیات کو دیکھ کر, جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو فرعون ایک دفعہ پریشان ہوا, ارے اتنی طاقت یہ کہاں سے آئی ہے؟ زبان سے تو کہتا تھا کہ جادوگر ہے, لیکن دل سے یقین تھا کہ جادوگر نہیں ہے, یہ حق پہ ہے. اور وہی ہوا, جس چیز کا اس کو خدشہ تھا, جس چیز سے ڈرتا تھا, وہی ہوا. فرعون غرق ہوا, حامان غرق ہوا, اس کی فوج غرق ہوئی, باقی رہے اللہ تعالی کے دوست, ضعیف اور کمزور اللہ تعالیٰ کو غلبے سے نوازا, کیونکہ وہ منان ہے. دسویں نمبر پہ, بہت معنی میں دس پہ اکتفا کرتا ہوں. المنان, مومنوں کو جہنم کے عذاب سے نجات دینے والا ہے. بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. الله أكبر. اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا من اور احسان کیا اور ہمیں عذاب السموم سے نجات عطا فرمائی. سموم گرم تیز ہواؤں کا نام ہے، تیز آندھیاں، گرم آگ والی، جلا دینے والی ہوائیں آندھیاں جہنم میں بھی ہوتی ہیں، لیکن دھوئیں اور آگ والی، جلانے والی، آندھیوں میں تو ویسے ہی خیر نہیں ہے، شر ہی شر ہے، لیکن جہنم کی آندھیاں کچھ اور ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو المنان وہ ہے، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم انا کنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم. یہ جو آیت ہے، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، سید عائشہ صدیقہ ام المؤمنین الطاہرہ الطیبہ الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا پوری رات کا قیام کرتی ہیں، صرف یہ آیت پڑھتی ہیں، بس اور کچھ نہیں پڑھتی، سورہ فاتحہ کے بعد یہ آیت پڑھتے ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اسی کو دہراتی رہتی ہے. کتنی بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ موحدین کو، متبعین سنت کو، اپنے پیاروں کو جو حق پر ہیں، جو صراط مستقیم پر ہیں، قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرمائے. یہ من ہے. یہ سورۃ القصص آیت نمبر 5 اور 6 بتا دیا تھا میں نے، نہیں نہیں 10واں نمبر، سوری یہ ہے سورۃ الطور آیت نمبر 26 اور 27، سورۃ الطور 26 27 اور 28، تین آیتیں ہیں، لیکن یہ جو آیت نمبر 27 ہے جو میں نے پڑھی ہے، سورۃ الطور آیت نمبر 27. المنان کے نام کو جاننے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب کوئی شخص یہ جان لیتا ہے کہ اس کا رب منان ہے، عظیم نعمتوں سے نوازنے والا ہے، بے حد بے حساب عطا فرمانے والا ہے، اور دین کی نعمت سے نوازنے والا ہے، اور آخرت کو میں آسانی پیدا کرنے والا ہے، جہنم کے عذاب سے نجات دینے والا ہے، تو مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے منان رب کا شکر ادا کرے، اس کے سامنے سر جھکا دے اور سر اٹھانے کی طاقت نہ رہے، اس کے احکامات کے سامنے ٹوٹ جائے اور قدم تو اٹھائے اپنی مرضی سے، لیکن رکھے اپنی مرضی کے رب کے مطابق، رکھنا کہاں پہ ہے؟ کیونکہ وہ منان کی من میں اور احسانات میں گھرا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر صرف زبان سے نہیں ادا کیا جاتا، شکر تین چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان کا قول سے کہ حمد و ثنا کرنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے ہیں، نمبر 2 دل کے یقین سے کہ جو بھی احسانات ہیں اور منتیں ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر کوئی مخلوق بھی مجھ پر کوئی احسان کرتے تو اس کو توفیق بھی میرے رب نے دی ہے. اور تیسرے نمبر پہ احسان، شکر ادا کرنے کا تیسرا حصہ جو ہے وہ جسم کی عبادت ہے، اپنے جسم سے اللہ تعالی کے فرم برداری کرتے ہوئے اپنے رب کو شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا، اے آلِ داود اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے رہو عمل سے. ایک بات اور رہ گئی مندان کے تعلق سے, مخلوق کے لیے احسان جتلانا حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے, نیکیوں کو ضائع کرنے والا عمل ہے, یاد رکھیں, اور جنت سے محرومی کا سبب ہے. المنان مخلوق کو اگر اللہ تعالیٰ کبھی توفیق دے کہ وہ کسی کے کام آ جائے, کسی وقت میں بھی کسی کی مدد کر دے, کسی پر اس کا احسان ہو جائے, تو اس کو زیب نہیں دیتا عقلن بھی نقلن بھی, تو پھر وہ احسان جتائے لوگوں کے سامنے اور یہ کہے فلاں شخص جس پر اس نے احسان کیا, ارے فلاں وقت تمہیں یاد ہی میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا, تم جس پوزیشن پہ ہوگی کہاں سے تم نے حاصل کی ہے, میرا تو احسان ہے تمہارے اوپر, یہ نوکری میں نے تمہیں دلوائی ہے, سفارش تو میری ہے, مدد تو میری ہے, تجارت میں سب سے پہلے پیسہ میں نے تمہیں دیا تھا, ادھار میں نے تمہیں دیا تھا, آج یہ کپڑے بھی میرے جو تم نے پہنے, آج ان للہ و ان الیہ راجعون. ارے نہ دیتے اگر یوں دینا تھا تو دیتے نہیں میرے بھائی, انہیں پیسوں سے تم نے ترقی کیوں نہیں کی, یہ تمہارے پاس تھے نا, تو کیونکہ اس لائق نہیں تھے. اور وہ کریم وہ منان جانتا ہے اگر یہ تمہیں یہ دوار اپنے پاس جو پیسے تھے جو تم نے کسی کو ادھار میں دیے, اگر ان سے تم خود اتنی ترقی کر جاتے ہو پتہ نہیں کیا کرتے پھر, ابھی تمہارا پاس اتنا نہیں ہے تم یہ یعنی یہ کچھ کہنے کے لیے تیار ہو گئے ہو, اگر یہ سب کچھ تمہارے پاس ہوتا تو کیا کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا, آپ نے صدقات اور خیرات کو من احسان جتلانے سے, والاذا اور اذیت سے ضائع نہ کرو, باطل نہ کرو, یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن ایسا وقت آئے کہ سارے صدقات اور خیرات باقی ایک بھی نہیں, دنیا میں بڑے سخی تھا, دنیا میں روزانہ کسی فقیر کو, کسی بیوہ کو, کسی یتیم کو, کبھی کسی اہل جمعیت خیریہ میں جو چندے اکٹھے کرتے ہیں لوگ جو تنظیمیں, کبھی ان کو دینا, بڑا مشہور معروف انسان تھا, قیامت کے دن ایک بھی صدقہ نہیں نکلا, نام اعمال میں کہاں گئے, باطل ہو گئے, ضائع کیوں ضائع ہوئے. من اور احسان کرنے والا, احسان جتلانے والا, اذیت دینے والا, تکلیف دینے والا, وقت اس پر بھی آنے والا ہے, یہ وقت کبھی ٹھہرتا نہیں ہے. آج اگر عزت ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے ہے, یہ کل ذلت میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. کتنی دنیا کو ہم نے دیکھا ہے, کتنی بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے, صبح بادشاہ تھے تخت پہ بیٹھے تھے, شام تک زمین پر گرے ہوئے تھے, اور بعض لوگ پناہ کے لیے زمین جگہ نہیں دے رہے تھے, پناہ کو نہیں دیتا تھا ان کو, اور بعض لوگوں کو قتل کیا گیا, بعض لوگوں کو قیدی بنا دیا گیا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, یاد رکھیں کسی پہ اگر احسان کریں تو پھر اسے یاد نہ کریں. کسی پیارے نے بڑی پیاری بات فرمائی, کہتے ہیں احسان کرنے کے بعد اگر لکھنا ضروری ہے تو اسے پانی پہ لکھ دو, اگر پانی پہ نہیں لکھ سکتے تو ریت کی ڈھیری پہ لکھ دو. پانی میں کوئی لکھا ہوا باقی رہتا ہے؟ پانی میں تو لکھا نہیں جا سکتا نا, اور مٹی پہ ریت کی ڈھیری پہ لکھو تو ہوا اسے اڑا کے لے جاتی ہے, بھول جاتا ہے نا انسان. اور اگر کسی نے کسی پہ احسان کیا تو جس پر احسان ہوا ہے وہ پتھر پر اس کے احسان کو لکھ لے, تاکہ اسے پتہ چلے کہ کسی نے مجھ پر احسان کیا, میں اس کا احسان کا بدلہ اسے دوں. اور سب سے زیادہ اور عظیم احسان کرنے والا میرا رب ہے جو منان ہے, جسے اسے بھی توفیق دی کہ وہ میری مدد کرے. تو لکھنا ہے یا تو پانی پہ لکھیں اگر احسان کرنا ہے, لکھنا بھی ضروری سمجھتے ہو, یا مٹی کے ڈھیر پہ لکھیں, اور جس کے ساتھ احسان ہوا ہے ہاں وہ پتھر پہ لکھیں. ہاں ہوتا کیا ہے, الٹا ہوتا ہے,
بعض جو احسان کرتے پتھر پہ لکھ دیتے ہیں، فلان پہ احسان کیا، صبح شام پتھر کو دیکھتے ہیں فلان 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 شخص پہ احسان کیا ہوا میں نے، مرتے دم تک وہ اسی کیفیت میں رہتے ہیں کہ ہم احسان کرنے والے ہیں. اگر یوں احسان کرنا ہے تو نہ کرو میرے بھائی، میں سچ کہہ رہا ہوں. ایسے احسان کی ضرورت نہیں ہے جس میں من ہو اور اذى ہو. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة منان، منان کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. وعید ہے، شدید وعید ہے، بڑے سخت الفاظ ہیں. مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر جنت پہ حرام ہے، نہیں، لیکن محرومی ہے. اگر جنت میں جائے گا بھی موحد ہے، رضوان جماعت کے عقیدہ ہے اس معاملے میں، اگر کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے تو وہ یا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے نیچے ہے یا اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کے نیچے ہے. اللہ تعالیٰ چاہے اس شخص کی توحید و سنت کو دیکھ کے اس کا جو کبیرہ گناہ ہے اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے اور ابتداءً جنت میں چلا جائے وہ، کیونکہ وہ کریم ہے، منان ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل و انصاف سے اس شخص کو اتنی سزا دے جہنم میں جتنے کہ اس نے کبیرہ گناہ کیے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس موحد کو، اس متبع سنت کو جو کبیرہ گناہ کر چکا تھا اب گناہوں سے پاک ہو گیا جہنم میں، اب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. لیکن لا يدخل جنة منان کا کیا معنی ہے؟ کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا، نہیں، یعنی یہ ان لوگوں میں ہوگا جو سب سے آخر میں لمبے عرصے کے بعد جنت میں جائیں گے، اگر جائیں گے تو. اگر مومن موحد ہیں لیکن منان ہے، سب سے آخر میں جنت میں جانے والوں میں سے ہوگا، جن کے تعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب جہنم میں سے اس شخص کو بھی نکال جس کے دل میں ذرے برابر بھی ایمان باقی ہے. ایمان باقی ہے، ایمان توحید ضروری ہے، اس کے بغیر تو کام نہیں ہے نا، اس کے بغیر تو جنت حرام ہے. لیکن ذرہ برابر بھی ایمان باقی ہے، اگر رائے کے دانے کے برابر، پھر آخر میں ذرے برابر بھی. المنان ان لوگوں میں سے ہوں گے جو سب سے آخر میں جائیں گے. اس لیے لا يدخل کا لفظ ہے، جیسا کہ لا یؤمن دوسرے حدیث میں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ کافر ہے، ایمان ہے ہی نہیں، یہ خوارج کا منہج ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے. رسول جماعت کے عقیدہ نہیں، یہ خوارج کا عقیدہ ہے. اور یہ جو روایت ہے احمد النسائی کی روایت ہے لا يدخل جنة منان، صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ثلاثۃ، تین ایسے لوگ ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم ان کا تزکیہ بھی نہیں کریں گے. یہ تین لوگ کون ہیں جانتے ہیں؟ نمبر ایک ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، چوتھے نمبر پہ. ذرا وعید دیکھیں، ثلاثۃ تین ایسے لوگ ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم کی طرف دیکھے گا نہیں، نگاہ رحمت سے دیکھے گا نہیں، وہ اس لائق نہیں ان کی طرف دیکھا جائے، ولا یزکیہم کو تزکیہ نہیں کریں گے، ولہم عذاب علیم کے لیے عذاب علیم ہے ان کے لیے، دردناک عذاب ہے. تینوں کون ہیں؟ نمبر ایک المسبل، المسبل ازارہ. مسبل جانتے ہیں؟ جو اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے لٹکاتے ہیں. المسبل اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے لٹکاتے ہیں. نمبر دو المنان، المسبل والمنان، دوسرا منان ہے احسان جتلانے والا. اور تیسرا ہے والمنفق سلعته بالیمین الكاذب، اور جو تاجر اپنا سودا بیچتا ہے جھوٹی قسم کھا کے، جھوٹی قسم کھا کے تجارت کرتا ہے. یہ تین وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، اور ان کو عذاب علیم کا سامنا کرنا پڑے گا. المسبل ازارہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹخنے کے نیچے شلوار کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جو وعید آئی ہے یہ اس کے لیے ہے جو تکبر کی وجہ سے ٹخنے کے نیچے شلوار اپنی کپڑا کرتا ہے. مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس میں ذکر ہے ٹخنے کے نیچے کا، لوگ نے اس کو سمجھا نہیں ہے. تکبر کی وجہ سے تو ہے. پھر ایک مثال دیتے ہیں کہ اس زمانے میں جو متکبرین تھے وہ یوں چلتے تھے کہ ان کے کپڑا جو ہے وہ پیچھے سے بعض لوگ اٹھاتے تھے، پھر وہ چلتے تھے. جیسا کہ مثال دیتے ہیں کہ بعض عرب ممالک میں جو شادیاں ہوتی ہیں تو جو عورت ہوتی ہے اس کا جو کپڑا ہوتا ہے تو پیچھے سے چھوٹی لڑکیوں سے پکڑ کے جاتی ہے، اتنی لمبا ہوتا تھا. تو اس زمانے میں جاہلیت میں جو متکبرین تھے ان کا یہ لباس تھا. تو حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے. اس روایت میں تکبر کا ذکر ہے کوئی؟ المسبل کا لفظ ہے بس. نصوص کو ایسے سمجھا جاتا ہے. صحابہ کرام ڈرتے تھے، سلف صالحین ڈرتے تھے، ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ تکبر کی وجہ سے اس لیے ہم نے دیکھے ہمارے کپڑے زمین کے نیچے لٹک رہے ہیں. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، یہ توپ تھا نا، اوپر کچھ کپڑا پیٹ کپڑا باندھ لیتے تھے. تو بعضوں کا سیر بکر صدیقہ قصہ مشہور، تھوڑا سا کپڑا سرک جاتا ہے جلدی سے اٹھا لیتے، اسے کیوں اٹھا لیتے؟ یہ ڈر تھا کہ کہیں میں ان میں شامل نہ ہو جاؤں جو مسبلین ہیں. صدیق ہذہ الامہ رضی اللہ تعالی عنہ ڈرتے ہیں کہ ان مسبلین میں شامل نہ ہو جائیں. اور آج کے دور کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تکبر کی وجہ سے ہوتا. صدیق ہذہ الامہ رضی اللہ عنہ متکبر تھا، کیوں تکبر سے ڈرتا تھا؟ سبحان اللہ. تو یاد رکھیں المسبل، یہ وعید کافی ہے. ایک مرتبہ میں کلینک میں تھا تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا مجھے انجیکشن لگانا ہے. تو میں نے دیکھا اینٹی بایوٹک انجیکشن ہے یہ. تو اس کے کوئی ڈاکٹر کا کوئی پیپر، کوئی ثبوت، کوئی پرسکرپشن؟ کہتے ہیں جی میں یمن سے آئی ہوں، عمرے پہ آیا ہوں، تو میرے پاس پرسکرپشن نہیں ہے. وہ بندہ کافی سلجھا ہوا، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی، جین پہنی ہوئی لمبی ٹخنے کے نیچے تک جیسے عام جین پہنی جاتی ہے، اور داڑھی بالکل منڈوائے ہوئے، اور ایسے مونچھیں جیسے کہ فلمی ہیرو ہوتے ہیں اس طریقے سے، اور گھنگرالے بال بڑے بڑے ایسے. تو میں نے اسے کہا بھائی، اس نے جب اصرار کیا نہیں میری ذمہ داری ہے، اور میں دیکھے میں نے ادھر نشان بھی تھے جگہ میں نے پہرے بھی لگایا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو یوں اس نے جیب میں ہاتھ مارا، سگریٹ نکالی اسے. تو میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ باہر چلا گیا. وہ جو جہاں پہ انجیکشن لگتے ہیں میرے جو میرے کلینک ہے، جو میرے آفس ہے، اس کے بالکل سامنے ہے. تو اس کھڑا ہوا، اس نے سگریٹ نکالی. تو میں نے اسے اشارہ کیا، میں نے کہا نہ پیو. تو وہ تھوڑا آگے بڑھتے ہوئے کہا ہاں ٹھیک ہے، صحت کے لیے مضر ہے اس لیے. میں نے کہا نہیں، کیونکہ یہ حرام ہے اس لیے. اس کا چہرہ بدل گیا بندے کا. کہتے تم لوگوں نے دین کو خراب کیا ہے. ایسے سیدھا، ابھی تو عاجزی ان کی ساری تھوڑی تھوڑی دیر پہلے دیکھیں بدلا کیسے گر گڑ کی طرح. تم لوگوں نے دین کو خراب کیا ہوا ہے، اپنی مرضی فتوے دیتے رہے، حلال حرام تمہاری مرضی ہے کیا؟ کس نے کہا کہ یہ حرام ہے؟ کہیں قرآن مجید میں لکھا کہ سیر پینا حرام ہے؟ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں کہا میں تو نہیں جانتا آپ کون ہیں، آپ ہی بتا دیں آپ کون ہیں. کہتے میں فلان بن فلان بن فلان ہوں، اور میں نے یہ مصیبت ہے بڑی، اور میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے شریعت میں، ایم اے اسلامیات شریعت میں ماسٹر کیا ہوا ہے، اور جامع اظہر سے کیا ہوا ہے. میں کہ ٹھیک جناب ماسٹر صاحب، ماسٹر والے صاحب، آپ انجیکشن لگا کے دو منٹ میرے پاس آ جائیں، میں بھی آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. انجیکشن لگا کے آئے، مریض بھی تھے. میں کہ دیکھیں میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، پانچ سات میں جتنے بھی ہیں، آپ نے اعتراض میں یہ بھی تھا کہ آپ نے اسے داڑھی رکھنا جانتے ہیں اور شلوار ٹخنے کے نیچے جاننا جانتے ہیں، یہ تمہارا دین ہے، باقی حلال حرام تمہاری مرضی ہے، کہاں کہ قرآن میں کہا ہے حدیث میں کہ سگریٹ نہ پیو حرام ہے. میں کہ انجیکشن لگا کے ہو، پھر آپ سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. انجیکشن لگا کے میں نے کہا دیکھو تم نے جو اٹیک کیا نا میرے اوپر، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، سب سے پہلی بات یہ ہے، اور مجھے بھی حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات آپ کی کہ قرآن مجید میں نہیں ہے، قرآن مجید میں تو ہے. آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے؟ میں نے ماسٹر نہیں کیا ہوا، میں ایم بی ایس ڈاکٹر ہوں، میں نے زندگی سر یہود و نصارہ کی کتابیں پڑھی ہیں، میڈیکل تعلیم حاصل کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص فضل کرم ہے میرے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شریعت کی تعلیم سے تھوڑے سے جو علم میرے پاس ہے اس سے اللہ تعالیٰ مجھے نوازا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیکل کی تعلیم سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کے احسان ہے وہ اس شریعت کا علم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے میرے اوپر. کہتے ہیں اچھا کہا ہے قرآن مجید میں؟ میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورة الاعراف میں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ تعالیٰ کو بھیجا ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طیبات حلال کر دیا، جو طیبہ جتنی بھی ہے وہ حلال ہے، اور جو خبائث ہیں ان کو حرام کر دیا. کہتے کہاں ہے سگریٹ کا لفظ کہاں ہے؟ میں نے کہا سگریٹ جو ہے کیا ہے؟ خبیث ہے. ذرا خاموش ہوا، کہتے ہیں خبیث تو نہیں ہے، ڈبی دکھاؤ ذرا. میں نے اسے پڑھو کوشن کیا لکھا ہوا اس کے اوپر، کیا جانتا ہوں نہیں جانتا ہوں، یہ سناؤ لکھا ہوا کیا ہے. عربی میں انگلش میں لکھو تو عربی میں پڑھا اس نے. اور سگریٹ کے ہر ڈبے میں اوپر لکھا ہوا ہے کہ سگریٹ سے دل کی بیماریاں اور کینسر کی بیماریاں پھیلتی ہیں، اور کینسر کو عربی زبان میں مرض خبیث کہتے ہیں، سرطان یا مرض خبیث. سرطان لفظ زبان کانپتی ہے ذرا، تو مرض خبیث بول دیتے ہیں. میں نے کہا اس پہ کیا لکھا ہوا ہے، مرض خبیث ہے کہ نہیں سرطان، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا اللہ تو کہتا ہے کہ خبائث جو ہے وہ حرام ہے، خبیث. کہتے ہیں سگریٹ جو ہے خبیث نہیں ہے. میں نے کہا طیب ہے؟ نہیں طیب بھی نہیں. تو میں نے کہا کیا ہے پھر؟ کچھ تو ہے. میں نے کہا آپ مانے نہ مانے، یہ ڈبی خود کہہ رہی ہے، بول رہی ہے یہ کہ میں خبیث ہوں، مجھ سے ہٹ جاؤ. اور دوسری گواہی یہ جس نے ڈبی بنائی ہے نا، جانتے کیوں لکھا ہے؟ اس لیے کہ ان پر بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز جرمانہ ملکوں نے لگائے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جن لوگوں کو سگریٹ کی وجہ سے کینسر ہو یا بیماری ہو، ان کو علاج کے لیے ان پر جرمانہ عائد کیا. کسی طیب چیز پہ جرمانہ کبھی لگا ہے؟ کسی طیب چیز پہ کبھی سنا ہے آپ لوگوں نے جرمانے لگتے خباثت پہ ہیں؟ پھر میں نے کہا یہ جو داڑھی ہے نا، اس پر آپ نے اٹیک کیا ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الفاظوں پہ ذرا غور کریں، عف اللحا، ارخ اللحا، وفر اللحا، اس طریقے فعل امر سے. اور میں نے کہا فعل امر یقتضی الوجوب، یہ قاعدہ آپ نے مجھ سے بہتر سمجھا ہے اور سنا ہے. میں نے اس قاعدے پہ عمل کیا، اس حدیث پہ میں نے عمل کیا. آپ نے نہیں کیا تو آپ جواب دیں ہیں، ٹخنے کی شلوار کی بات رہ گئی. تو یہ حدیث میں نے پڑھ کے سنا ہے کہ تین ایسے لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، دیکھے گا نہیں، تزکیہ نہیں کرے گا، ان کے عذاب علیم ہے. وہ المسبل ازار، ان تینوں سے پہلے نمبر پہ ہے المسبل. میں نے اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے میں نے اپنے کپڑے کو اوپر کر لیا ہے. آپ نے ٹخنوں کے نیچے سے تکیہ جین پہنی ہوئی ہے، آپ اس کا جواب دیں اللہ تعالیٰ کو؟ چپ ہوا، کہتے نمبر اپنے دے دو یا میرا لے لو، بعد میں بات کریں. میں نے کہا جو میں نے بات کرنی تھی وہ میں نے کر دی ہے، آپ کے پاس اگر کوئی جواب ہے تو بے شک مجھے دے دیں. برر وہ چلا گیا. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں امت میں. میرے بھائی شریعت کا ان ڈگریوں سے یا لائسنس سے نہیں ملتا. کئی ایسے لوگ ہیں دنیا میں, ڈگری تو حاصل کر لی ہے, واللہ میں قسم کھا رہا ہوں, بعض لوگ ام القرآن مکہ سے ڈگری حاصل کرتے ہیں, بعض لوگ مدینہ یونیورسٹی سے, شریعت کی یونیورسٹی سے, مدینہ سے علم حاصل کرتے ہیں, لیکن اپنے شرک اور بدعات پر قائم رہتے ہیں. اپنے ملکوں میں جاتے, یہاں پر امتحان دیتے ہیں, وہی کچھ لکھتے ہیں جو کتابوں میں لکھا ہے. صحیح عقیدہ, توحید اور سنت, صحیح منہج, سلفی منہج, اس کے مطابق امتحان کے سوال کو جواب دیتے ہیں. جب ملک میں واپس جاتے ہیں وہ شرک بدعات و خرافات, تو پھر پڑھا کیوں؟ اس لیے کہ لائسنس ٹو کل. بعض ڈاکٹروں کے پاس علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی جو ڈگری ہوتی ہے نا, ایسے ڈاکٹر بھی تو ہیں نا, علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی, گردے بیچتے ہیں مریضوں کے, لاپرواہی کرتے ہیں اور مریض مر جاتے ہیں, پرواہ نہیں کرتے ہے کہ نہیں دنیا میں؟ علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مسلمان کی خدمت کریں, جتنے بھی ہمارے پاس علم ہے, کوئی بھی علم ہو. تو ان ڈاکٹروں کے پاس ہم کہتے ہیں لائسنس ٹو کل ہے. جانتے ہیں لائسنس ٹو کل کیا ہے؟ قتل کرنے کا سرٹیفکیٹ ہے. کوئی کسی کو قتل کر کو پوچھتا ہے نا, پکڑا جاتا ہے کسی نے قتل کیا, ڈاکٹر قتل کرے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی کے کام ہے بھائی, اس نے تو بڑے بےچارے بڑی کوشش کی ہے, چاہے اس نے گردے بھی پہچی دی ہو, چاہے اس نے کچھ بھی کیا ہو, تمہیں کیا پتا اس نے کیا کیا. تو یہ لوگ, بعض ایسے بدعتی لوگ بھی جو شریعت کی جامعات یونیورسٹی سے علم حاصل کر کے جاتے ہیں, لیکن صرف اپنی بدعات اور خرافات کو مضبوط کرنے کے لیے یہ لائسنس دکھانے, دیکھیں ہم نے تو مکہ سے علم حاصل کیا ہے, ہم نے تو مدینہ سے علم حاصل کیا ہے. اور لوگ بیچارے جو ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بول کیا رہے ہیں, ان کی دعوت کیا ہے, کیا قرآن اور سنت کے مطابق ہے, کیا اس ڈگری کے مطابق ہے, مخالف ہے. لوگ نہیں دیکھتے, لوگ صرف دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس کے پاس. اگر قرآن اور سنت کے ترازو پر, سلف منہج پر ان کی باتوں کو تولا جائے تو واللہ بہت بعید ہیں, بلکہ مخالف ہیں. لیکن جاہل لوگ, عوام لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.